الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله وقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين في نشيد في غزوة الأحزاب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا رواه الإمام البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب الهمني رشدي واعصمني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين محترم صدر مجلس واجب الاحترام علماء کرام معزز سامعین اور خواتین واقعہ یہ ہے کہ اولاً تو شہدائے بالا کوٹ کے نام سے معنون ایک کانفرنس کا انعقاد نہ صرف یہ کہ حد درجے مسرت بخش بلکہ میرے نزدیک امید افزا ہے اس اعتبار سے کہ یہ بھولی بسری داستان جسے غیروں نے بدنام کیا اور اپنوں نے فراموش کیا، اگر کسی طرح دوبارہ ہمارے ذہن اور فکر اور شعور کی سطح پر اور ہمارے جذبات و احساسات کی سطح پر دوبارہ تازہ ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مستقبل کے لیے ایک بڑی ہی نیک فال ہے کہ شاید کہ وہ امنگ پھر دلوں میں پیدا ہو، پھر وہ جذبہ ابھرے، اس لیے کہ یہ داستان کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں، کل 150 برس پرانی داستان، جس کے حالات پڑھتے ہوئے واقعتاً یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسی چنگاری بھی عرب اپنے خاکستر میں تھی، انسان کے لیے یقین کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ بالکل صحابہ کرام کے دور کا نقشہ، اور آج سے کل 150 برس قبل اسی صنم خانہ ہند میں، یہ اگر آج سے 150 قبل ہو سکتا تھا تو بہرحال یہ چیز امکان سے خارج نہیں ہے کہ آج پھر اس کو دہرایا جا سکے۔ میرے لیے یہ خبر ہی بڑی ہی مسرت کا باعث بنی تھی، مزید برآں یہ کہ اس میں حصہ لینے کی سعادت جو مجھے نصیب ہوئی، میں اسے اپنے حق میں اعزاز بھی سمجھتا ہوں، اکرام بھی سمجھتا ہوں، اور اپنے لیے حقیقتاً اسے سعادت اور برکت کا ذریعہ اور موجب سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے میں منتظمین کانفرنس کا تہ دل سے ممنون۔ مجھے اس عظیم تحریک کے بارے میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ آپ نے اعلان میں بھی پڑھ لیا ہوگا، ابھی آپ نے سن بھی لیا، تحریک شہیدین اور عہد جدید کی تحریک ملحدین، لینن اور ماؤ، جو اس دور کے سب سے بڑے ملحد، ان دو تحریکوں کا موازنہ اور مقابلہ اور تقابلی مطالعہ ایک جانب تو حقیقت یہ ہے کہ آسان کام نہیں، دوسری طرف مجھے جو احساس شدت سے ہوا وہ یہ ہے کہ ان کے مابین تو نسبت جو ہے وہ ضدین کی ہے، ایک دوسرے کی ہر اعتبار سے کامل ضد۔ ایک تحریک جیسا کہ میں نے عرض کیا، دینی تحریک، روحانی تحریک، اخلاقی تحریک، اور دوسری تحریک خالص ملحدانہ تحریک، خالص مادہ پرستانہ تحریک۔ پھر دوسرا نقطہ کہ جو بہت قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ تحریک شہیدین در حقیقت ایک تجدیدی اور احیائی تحریک تھی، یہ اصلاً ایک صدائے بازگشت تھی اس تحریک کی کہ جو 1200-1300 برس قبل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی، اور جو حقیقی تقابل ہے وہ انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام اور اشتراکی انقلاب کے مابین ہونا چاہیے۔ اس کے پس منظر میں ہم صحیح طور پر سمجھ سکیں گے کہ تحریک شہیدین کا مقام کیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ایک بڑا طویل پس منظر ہے. یہ جملہ انبیاء اور رسول کی دعوتوں اور تحریکوں کا نقطہ عروج, اس کا کلائمیکس. اسی طریقے سے یہ دو جو تحریکیں مشہور ہیں, اشتراکی تحریکیں, لینن کی تحریک اور ماؤ زیدونگ کی تحریک, ان دونوں کا بھی ایک طویل پس منظر ہے. اس لیے کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی جو جمہوری انقلاب فرانس میں آیا تھا 200 سال قبل, یہ در حقیقت اس کا تکملہ اور تتمہ ہے. اب سب سے پہلے تو میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی جو عظمت ہے اس کو آپ کے ذہنوں کے سامنے اجاگر کرنے میں. پہلے میں معذرت کر لوں کہ میں یہ لفظ انقلاب کیوں استعمال کر رہا ہوں. میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں حتی الامکان جدید اصطلاحات کے استعمال سے بچنا چاہیے. عافیت اسی میں ہے کہ ہم کتاب و سنت کی اصل اصطلاحات پر اپنی توجہ مرکوز کریں, انہی کے حوالے سے گفتگو ہو, انہی کے ذریعے سے ابلاغ ہو حقائق کا. لیکن اس تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ہر دور میں لوگ کچھ اصطلاحات کے حوالے سے بات کرنے اور سمجھنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. اگر ابتدان انہیں ان اصطلاحات کے حوالے سے بات نہ سمجھائی جائے تو ایک گیپ آف کمیونیکیشن, ایک خیال کے ابلاغ میں ایک خلا کی کیفیت باقی رہ جاتی ہے, بات پہنچتی نہیں. ابتدان بات کو پہنچانے کے لیے جدید اصطلاحات کی مدد لینا میرے نزدیک ناگزیر ہے, اگرچہ اپنی سوچ کو مستقلاً ہمیں کتاب و سنت کی اصل اصطلاحات ہی کے حوالے سے استوار کرنا چاہیے. انقلاب کا لفظ جو ہے در حقیقت آپ کو معلوم ہے کہ آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے. ایران کے انقلاب نے عالم اسلامی میں بھی اس لفظ کو اچانک اور ایک دم بہت ہی مقبول بنا دیا ہے. اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو سمجھ میں آئے گی, اور ویسے غور کیجئے تو انقلاب کے معنی تبدیلی. کسی ایک نظام کا ختم ہونا, دوسرے نظام کا قائم ہو جانا, یہ نظام کی تبدیلی انقلاب ہے. اور اس میں کوئی شخص شک نہیں کر سکتا کہ پوری انسانی زندگی کے نظام میں ہمگیر ترین تبدیلی وہ تھی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی تھی. اس اعتبار سے جب ہم انقلاب محمدی کا موازنہ کرتے ہیں, میں نے جن دو انقلابوں کا نام لیا ہے جن کا بہت شہرہ ہے, انقلاب فرانس اور انقلاب روس, اور اسی انقلاب روس کا پھر تکملہ اور تتمہ ہے انقلاب چین, ان سے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو دو اعتبارات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے. سب سے پہلے تو اس اعتبار سے کہ حضور نے جو انقلاب برپا کیا یا جو تبدیلی برپا کی وہ ہمگیر ترین تبدیلی تھی, جامع ترین تبدیلی تھی. اس میں عقائد بدلے, نظریات بدلے, اخلاق بدلے, رہن سہن کے اطوار بدلے, سیاست بدلی, حکومت بدلی, تمدن بدلا. غرض کے تلاش کرنا پڑے گا کہ کوئی چیز ایسی تھی کہ جو اپنی سابقہ حالت پر رہ گئی ہو. ہر اعتبار سے زندگی بدل کر رہے ہیں. جبکہ انقلاب فرانس میں سب کو معلوم ہے کہ کچھ نہیں بدلا سوائے حکومت کے ڈھانچے کے. عقائد وہی رہے، وہی عیسائیت تھی، اخلاق وہی رہے، تہذیب وہی رہی، تمدن وہی رہا، صرف ایک چیز بدلی. معیشت کا ڈھانچہ وہی رہا، صرف ایک چیز بدلی، اور وہ حکومت کا نظام تھا کہ ملوکیت ختم ہوئی اور جمہوریت کے دور کا آغاز ہوا. اسی طریقے سے روس کے انقلاب میں، اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا گہرا فلسفہ تھا، لیکن حقیقت یہ کہ مادیت پہلے سے مضبوط جڑیں جما چکی تھی. مارکس نے صرف اسے مزید آگے بڑھایا ہے اور جدلی مادیت کا فلسفہ پیش کیا ہے. میں اسے انقلاب نہیں مانتا. انقلاب تو تب ہوتا کہ مادیت کی بجائے روحانیت آتی، مادیت اور گہری ہو گئی. اور وہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اور کچھ نہیں بدلا سوائے نظام معیشت کے ڈھانچے کے، کہ ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہ ہو، اجتماعی ملکیت میں ہو، وہ قومی ملکیت میں ہو، ان کا انتظام براہ راست حکومت کر رہی ہو، اور کوشش ہو کہ حصہ رسنی سب کو برابر برابر مل جائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں بنے. اور یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں انقلابات اصل میں ایک ہی مادی سلسلہ ہے جس کی دو کڑیاں ہیں. پہلا قدم تھا انقلاب فرانس، جس نے عوامی حاکمیت کا دور شروع کیا، اور دوسرا مادی جو قدم ہے انقلاب روس کا، جس نے عوامی ملکیت کا دور شروع کیا. لیکن ان دونوں کی جڑ اور بنیاد ایک ہے، اور وہ ہے مادہ پرستی. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی بنیاد ہے ایمان اللہ پر، آخرت پر، وحی پر، نبوت پر، رسالت پر. دوسری بات جو بہت اہم ہے اور بہت نمایاں ہے اور میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے بہت متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام انقلابوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ فکر دینے والے اور تھے، نظریہ دینے والے اور تھے، دعوت شروع کرنے والے اور تھے، اور انقلاب عملاً برپا کرنے والے اور تھے. یہ بات کئی نسلوں میں جا کر مکمل ہوئی. والٹیئر اور روسو نے فکر دیا تھا، انقلاب کے عمل کی رہنمائی میں ان کا کوئی حصہ نہیں، گویا کہ وہ صرف صاحب قلم تھے، مرد میدان تھے ہی نہیں. اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا، لیکن وہ خود اپنی پوری زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی اس نظام کو قائم نہیں کر سکا. وہ نظام پھر قائم کیا ہے تو لینن نے روس میں اور ماؤ زے تنگ نے چین میں. تو معلوم ہوا کہ یہ کئی نسلوں میں جا کر بات پوری ہو رہی ہے. اس پس منظر میں دیکھیے انقلاب محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو کل 20 برس میں یہ نظر آئے گا کہ ایک فرد واحد نے دعوت کا آغاز کیا. اولاً 4 ساتھی ملے، خود اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے انتہائی جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے غلام جنہیں آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنے چچا زاد بھائی جو زیر تربیت بھی تھے، زیر کفالت بھی تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ. 1 سے 4 یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اور یہاں سے شروع ہو کر کل 20 برس میں انقلاب کے جملہ مراحل طے ہو گئے. دعوت بھی ہو گئی، تبلیغ بھی ہو گئی، جنہوں نے دعوت کو قبول کیا انہیں منظم بھی کر لیا، بنیاد مرسوس بھی بنا دیا، ان کی تربیت بھی کی، ان کا تزکیہ بھی کیا، پھر انہیں نظام باطل کے ساتھ ٹکرایا. اس ٹکراؤ اور تصادم میں
وہ دور بھی رہا کہ صبر اور تحمل جوابی کارروائی کی اجازت نہیں، مارے کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ. وہ دور بھی آ گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج سے تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے، تم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو. اور وہ دور بھی آیا کہ کتب علیکم القتال، اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے. معلوم یہ ہوا کہ تمام مراحل، 6 برس تک پھر وہ اندرون ملک عرب مسلح تصادم جاری رہا، جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے مسلح تصادم کے بعد تو یا تخت یا تختہ. ایک مسلمان کے لیے یا یہ کہ وہ غازی ہوگا اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا یا شہید ہوگا، سرخرو ہو جائے گا، بہرحال اس کے سوا تیسرا چانس کوئی. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تمام مراحل پر، وہ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہو، تربیت اور تزکیے کا مرحلہ ہو، تنظیم کا مرحلہ ہو، صبر و تحمل کا مرحلہ ہو، یا مسلح تصادم کا مرحلہ ہو، ہر مرحلے پر قیادت فرما رہے ہیں بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ انقلابات اور تحریکوں کی پوری تاریخ تھگال جائیے، اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں. میں یہ اس لیے پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ اسی کا عکس کامل آپ کو نظر آئے گا تحریک شہیدین میں. ہمارا فریم آف ریفرنس وہ ہے، ہمیں کسی چیز کی قدر و قیمت کا تعین کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارا حوالہ کیا ہے؟ حوالہ ایک ہے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ تو میں نے آپ کے چند منٹ لیے ہیں تقابلی مطالعہ، جو عام یہ مادی انقلابات کا انقلاب محمدی کے ساتھ ہوا علیہ صاحب الصلاۃ والسلام. اب ذرا سا ایک تقابلی مطالعہ خود انبیاء اور رسول کی دعوتوں اور تحریکوں کے ساتھ ہو جائے. اس میں البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ تقابلی مطالعہ ہمارا انبیاء کے مابین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی نبی یا رسول کے توہین کی نیت سے نہیں ہوگا. حقائق و واقعات تو حقائق و واقعات ہیں، لیکن ہمارا یہ جو ہوتا ہے معاملہ، جیسا کہ حضور نے فرمایا مجھے یونس ابن متی پر بھی فضیلت مت دو، تو ہم لا نفرق بین احد منہم، ہر ایک ہمارے لیے حد درجہ محترم. بہرحال حقائق حقائق ہیں. ابھی آپ نے مکالمے میں سنا 1,24,000 انبیاء، ان میں سے 313 وہ کہ جن کو رسول کہا گیا، ان میں سے 5 وہ ہیں کہ جو چوٹی کے رسول مانے جاتے ہیں، اولو العزم من الرسل. ان میں سب سے پہلے حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت محمد علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام. ایک عجیب تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے آئے گا. ایک انتہا پر ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ایک دوسری انتہا پر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل بیچ میں نظر آتے ہیں حضرت موسیٰ. کس اعتبار سے؟ دیکھیے، بات چونکہ انقلاب کی ہو رہی ہے، انقلاب کے لیے جو سب سے زیادہ اہم پری ریکوزٹ ہے، سب سے اہم ضروری شے ہے، جو شرط لازم ہے، وہ ہے ایک انقلابی جماعت. انقلاب کبھی ایک فرد کے ذریعے سے برپا نہیں ہو سکتا. فرد دعوت دے سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، تزکیہ کر سکتا ہے، تدریس کر سکتا ہے، تعلیم دے سکتا ہے، انقلاب برپا نہیں کر سکتا. انقلاب کے لیے ضرورت ہے ایک جماعت. یہی وجہ ہے جماعت مجاہدین، یہ تحریک شہیدین ہے جس کا تذکرہ کرنے آپ جمع ہوئے، یہ جماعت مجاہدین ہے جن کے تذکرے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اس حقیقت کو جان لیجئے کہ دین کے کام بہت سے ہیں. ایک شخص اذان دے رہا ہے, وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے. کسی نے تجوید کا مدرسہ کھول دیا ہے, وہ بھی دینی کام ہے. کوئی کتابیں پڑھا رہا ہے, بہت بڑی دینی خدمت ہے. کوئی مصنف ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی واعظ ہے, کوئی مبلغ ہے, کوئی مربی ہے, کوئی مزکی ہے, جو بھی کر رہے ہیں دین کے کام ہیں. لیکن ان تمام کاموں کو جمع کر کے اگر ایک ہمگیر تبدیلی کی بنیاد بنانا ہے تو اس کا نام ہے ایک انقلابی عمل, اور اس انقلابی عمل کے لیے لازم ہے ایک انقلابی جماعت. جماعت وجود میں آئے گی تو انقلاب آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک انتہا پر حضرت نوح ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے, یہ واحد رسول ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے پورا ہنسا دیا ہے کہ کتنے عرصے تک انہوں نے دعوت دی. کسی اور رسول کے لیے آپ کو یہ سالوں کی وضاحت نہیں ملے گی. حضرت ابراہیم نے کتنے عرصے دعوت دی ہمیں معلوم نہیں. تورات کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو بات دوسری ہے, شاید وہاں سے کچھ سن آپ کو مل جائیں, لیکن کچھ معلوم نہیں. واحد رسول حضرت نوح 950 برس تک دعوت دے رہے ہیں. قرآن مجید میں نص ہے سورہ عنکبوت کی, لیکن نتیجہ کیا ہے؟ کوئی عوان و انصار نہیں, کوئی ساتھی نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی ایمان لانے والا نہیں. معدود چند لوگ, ما آمن معہ الا قلیل, نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر معدود چند. تو ظاہر بات ہے اگلا قدم کیسے اٹھے, انقلاب کیسے آئے, دین غالب کیسے ہو, جہاد اور قتال کا مرحلہ کیسے نظر آئے. قصور یا کمی حضرت نوح کی نہیں, اس معاشرے کی تھی. وہ معاشرہ مر چکا تھا, اس میں سے صلاحیت ختم ہو چکی تھی. لہذا اس صورت میں اللہ کا ایک بندہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ دعوت دیتا چلا جائے, اور وہ 950 برس سے دعوت دیتے چلے. دیکھیے, یہی داستان حضرت ہود کی ہے, یہی داستان حضرت صالح کی ہے, یہی داستان حضرت شعیب کی ہے, یہی داستان حضرت لوط کی ہے. وہ دعوت دیتے رہے, قوم نے قبول نہیں کی, قوم ہلاک کر دی. اس کو دیکھیے اور پھر دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ابھی عرض کر چکا ہوں, کل 20 برس. ہمارے ہاں 23 کا حصہ ہے زبانوں پر چڑھا ہوا. ایک تو وہ 23 برس ہے قمری, جبکہ ہم جو سوچتے ہیں تو عام طور پر شمسی حساب سے سوچتے ہیں. 6 مہینے تو اس میں سے ویسے کم, اور اس میں بھی یہ جان لیجئے کہ 2.5 برس وہ ہیں کہ جو انقلاب محمدی کی عالمی سطح پر توسیع کا مرحلہ ہے. انقلاب عرب کے اندر تو مکمل ہو گیا سن 8 ہجری میں. مکہ فتح ہوا, طائف فتح ہوا, حنین کی جنگ میں اللہ نے فتح دے دی. اس کے بعد عرب میں کون تھا جو مقابلے میں کھڑا ہو سکتا؟ انقلاب کی تکمیل سن 8 میں ہو گئی. کل 20 برس, اور 20 برس میں دعوت و تبلیغ, تربیت و تزکیہ, تنظیم, پھر وہ صبر و تحمل, پھر وہ اقدام اور چیلنج, پھر مسلح تصادم, سارے مراحل طے ہو گئے اور انقلاب آ گئے. لکھو کا مربع میل کے ایک ملک پر اللہ کا دین غالب ہو گیا. جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بتائیے, ہر اعتبار سے ایک دوسرے کی بالکل ضد ہے یا نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے محمد کو ساتھی دیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ دیکھیے سورہ فتح کے آخر میں جو فرمایا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اور یہ کام کیسے ہوا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ, اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ساتھی کہ جن کی ایک طرف کمٹمنٹ جو ہے ٹوٹل تھی، ہر کے بعد آباد، اب جو ہو تو ہو، گردنیں کٹتی ہیں تو کٹے، گھر بار چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں گے، فاقے آتے ہیں تو آئیں، جو کچھ ہو ہر کے بعد آباد، ماں کشتی دراب انداختیم. دوسری طرف ان کا حال یہ تھا جس کی کہ گواہی دی دشمنوں نے، ہم روحبان باللیل و فرسان بالنہار، وہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شہ سوار ہیں، دو متضاد چیزیں ہیں کہ جو جمع ہو گئی. تیسری طرف ان کے ڈسپلن کا عالم یہ تھا کہ جو حکم دے دیا جائے. حضرت مقداد نے عرض کیا تھا جب حضور نے مجلس سے مشاورت منعقد کی ہے غزوہ بدر سے قبل، کہ حضور ہم سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں، ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا اذا بنت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، ہم محمد کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا تھا حضور اگر آپ کا روح سکون ہماری جانب ہے، انصار کی جانب، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ بیعت عقبہ میں یہ طے نہیں ہوا تھا کہ مدینے سے باہر بھی جا کر لڑیں گے، ہم نے تو عہد یہ کیا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا روح سکون ہماری طرف ہو، بھول جائیے اس وقت کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. انا آمنا بکا وصدقنا کا، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب جو حکم دیں، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن برک الغمات تک جا پہنچے. یہ تھے محمد کے وہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی وہ آیت آپ نے سنی تھی، کاش کہ پوری سنی ہوتی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، ابن موسیٰ ہے ہر اعتبار کے درمیان میں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا معاملہ کیا ہے؟ جماعت تو بہت بڑی دی تھی اللہ نے، ہمارے پاس تو خیر تاریخ میں کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تورات ہی واحد ذریعہ ہے. کتاب الخروج پڑھیے تو حضرت موسیٰ جب ہجرت کر کے مصر سے نکلے ہیں اور جزیرہ نمائے سینا میں آئے ہیں، جیسے حضور نے ہجرت فرمائی مکے سے اور مدینہ تشریف لائے، تو جب حضرت موسیٰ نکلے ہیں تو 600,000 افراد ان کے ساتھ تھے، 12 قبیلے، ہر قبیلے کی تعداد گن کر تورات میں لکھی ہوئی ہے، اتنے مرد، اتنے بچے، اتنی عورتیں، اتنے جوان، اتنے بوڑھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ 600,000 میں کم سے کم 100,000 تو ہوں گے لڑائی کرنے کے قابل، اتنے نہیں تو 50,000 تو ہوں گے، 12 میں تو ایک ہوگا جوان لڑنے کے قابل. لیکن آپ کو معلوم ہے ہجرت کے بعد مرحلہ آتا ہے جہاد اور قتال کا، جب وہ مرحلہ آیا صاف جواب دیا قوم نے، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، یا موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. نتیجہ کیا نکلا؟ میں کہیں ادھر ادھر سے بات نہیں کرتا، میں تو قرآن مجید کا طالب علم ہوں، قرآن کے محکم آیات میں سے ہیں، یہ متشابہ بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ پر جو بیزاری تاری ہوئی اپنی قوم سے، یہ ایک اہم نقطہ ہے، اگرچہ میری گفتگو سے متعلق نہیں لیکن قابل توجہ ہے. ہمارے ذہنوں میں تصور بیٹھا ہوا ہے کہ نبی صرف شفاعت ہی کرتا ہے، نبی اپنی امت کے حق میں رحیم اور شفیق ہی ہے صرف. یہ تصویر کا ایک رخ ہے، نبی کے اندر غیرت حق اور حمیت خداوندی بھی اتنی ہوتی ہے کہ اگر امت غلط رستے پر چلے گی تو امت سے بھی بیزاری سب سے پہلے نبی میں پیدا ہوگی. اس کے لیے یہ ثبوت دے رہا ہوں قرآن مجید سے کتنی محبت تھی حضرت موسیٰ کو اپنی قوم سے. سورہ قصص میں وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کا جھگڑا ہو رہا تھا اور اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے ایک گھوسا رسید کیا اس قبطی کے, فقضا علیہ, اور اس کی جان نکال دی. ٹھیک ہے نہیں محمد؟ وہی موسیٰ ہیں جب قوم نے جواب دیا بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے اللہ میں کیا کروں, میری قوم جواب دے رہی ہے, کورا جواب, ٹکا سا جواب, مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا. بس پروردگار ہمارے اور ان فاسقوں کے مابین تفریق کر دے, اب میں ان کے ساتھ رہنے کو نہیں پسند نہیں کرتا. میں کہا کرتا ہوں یہ نرس جانا چاہیے ہمیں, کہیں یہی بات محمد الرسول اللہ میدان حشر میں ہمارے بارے میں رکھے دیں. اگر دنیا میں اللہ کے ایک رسول نے یہ اعلان برات کیا, بیزاری کی حد ہے, ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. بہرحال اللہ تعالی کا فیصلہ کیا ہوا کہ اتنی بڑی جمعیت بھی جب پراگندہ ہے, منتشر ہے, مزدل ہے, بوٹی ہے, تو کوئی نتیجہ برپا نہیں ہوا. 40 برس کے لیے ارض مقدس ان پر حرام کر دی. انہا محرمت علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض. ان 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. 2 رسول موجود لیکن انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ جمعیت نہ ہو, اور جمعیت بھی پختہ جمعیت. وہ جس حقیقت کی طرف کے اشارہ کیا ہے اکبر الہ‌آبادی مرحوم نے کہ وہ جمعیت بھی کیسی چاہیے, پختہ, کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. وہ خام جو تھے 50,000 یا 1,00,000 بودے ثابت ہوئے. 40 برس تک وہ ارض مقدس حرام کر دی گئی اور اللہ کے 2 جلیل القدر پیغمبر یہ حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اسلام کا غلبہ دے. یہ 3 مثالیں ذہن میں رکھیے تو تمام انبیاء اور رسل کی تاریخ میں آپ کو معلوم ہوگا. میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, نقطہ عروج ہے, کلائمیکس ہے انقلاب محمدی علی صاحب صلوات و سلام. اب ذرا آگے آئیے. میں نے چونکہ پس منظر آپ کو بتا دیا ہے پہلے کہ یہ انقلاب ہے محمد کا, جس کی صدائے بازگشت ہے وہ تحریک جس کے ذکر کے لیے آپ نے یہ کانفرنس منعقد کی, لہذا اس کے پس منظر میں ہمیں اس کو ایسس کرنا ہے, ایویلیویٹ کرنا ہے, اس کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ آیا ہر معاملے میں ہر پہلو سے انہی کے نقش قدم پر ہے یا کہیں ہٹ گئے ہیں. اس لیے کہ ہمارے لیے قریب ہونے کی وجہ سے, زمانی قرب کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑی سہولت ہے. پھر یہ کہ ہمارے اپنے حالات, وہی تمام اسی قسم کے لوگ جو اس وقت سے آج موجود ہیں, کچھ تھوڑا فرق واقع ہوا ہے لیکن یہی زمین, یہی علاقے, یہی کے بسنے والے, یہی شہر, یہی کے پہاڑ اور یہی کی ندیاں اور یہی کی وادیاں ہیں کہ جو اس مقدس قافلے نے طے کی تھی. لہذا ہمارے لیے یقیناً اس میں ایک بہت بڑی رہنمائی ہے. اور یہ سب کچھ ہمارا یہ سمجھنا سمجھانا اگر اس نیت سے نہیں ہے تو پھر بیکار ہے. اگر صرف پدرم سلطان بوت کی حیثیت سے ذکر کرنا ہے تو لا حاصل ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 16 رکوع میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ وہ امت ہے, یہ وہ گروہ ہے جو گزر گیا, وہ سرخرو ہو گئے, لیکن جو کچھ انہوں نے کمایا وہ انہی کے لیے ہے اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. لہذا اگر تو اس کانفرنس کا مقصد ان نقوش پاک کی تفتیش اور تحقیق اس لیے ہے کہ ہمیں انہی پر اپنے قدم جماتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اگر اس کا عزم مصمم ہے تو کانفرنس مبارک, اور اگر یہ محض بگرم سلطان بوت کے انداز میں اپنے اسلاف کا ایک تذکرہ ہے تو میں عرض کروں گا کہ اس کا کچھ حاصل پانی طرف ہوگا. منظر آپ اس اشتراکی انقلاب کا بھی دیکھ لیجئے, اس کی بھی طویل تاریخ ہے. جس طرح وہ برف کا تودا ہوتا ہے جو سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے, آئس برگ, اوپر اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے, اس کا اکثر و بیشتر زمین کے نیچے ہوتا ہے. میں نے جو یہ عرض کیا کہ یہ مادہ پرستی کا نقطہ عروج, اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے, ایک وقت وہ تھا تو ہم مسلمان اس دنیا پر نہ صرف یہ کہ حکمران تھے بلکہ تہذیب ہماری تھی, تمدن ہمارا تھا, علوم ہمارے پاس تھے. پوری دنیا میں تاریکی تھی سوائے عالم اسلام کے, نہ کہیں علوم, نہ فنون, نہ سائنس, نہ فلسفہ. خاص طور پر یورپ جو ہے وہ آج بھی اس کو کہتا ہے ڈارک ایجز, وہ تاریخ دور یورپ کے اعتبار سے تھا, ایشیا اور شمالی افریقہ کے اعتبار سے نہیں تھا. شمالی افریقہ اور ایشیا کا اکثر و بیشتر یہ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن سے اور علوم و فنون سے جگمگا رہا ہے. کاش کہ ہم اپنی تاریخ کے اس پس منظر کو جانیں. اور اقبال کا ایک شعر جو ہے نہ صرف تحریک شہیدین کے حوالے سے بلکہ اپنی اس تاریخ کے دور کے حوالے سے بھی ہمارے ذہنوں کے سامنے آئے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. آج ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ اور یورپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اس وقت جرمنی اور فرانس سے نوجوان آتا تھا اسپین کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے کے لیے, قرطبہ اور گرناتا کی یونیورسٹیوں سے علم گیا یورپ میں, روشنی پھیلی. انہیں علم دے کر ہم سو گئے, لمبی تان کر سوئے, ایش و آرام. وہ جو اقبال نے کہا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. ہم طاؤس و رباب کے چکر میں آئے, یورپ کو ہم نے جگا دیا. دو تحریکیں یورپ میں ایک دم اٹھی, تحریک احیاء علوم اور تحریک اصلاح مذہب. یہ دونوں تحریک اسلام کے زیر اثر, ورنہ جو عیسائیت کا جو وہاں دور دورہ تھا اس سے زیادہ غیر معقول, اس سے زیادہ آمرانہ, اس سے زیادہ انسان کو کچل دینے والا نظام پوری انسانی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا. فلسفہ پڑھنا کفر, زندہ آگ میں جلا دیے جاؤ گے. سائنس کی تعلیم کفر, زندہ آگ میں جلا دیے جاؤ گے. اور کہیں تم نے پوپ اور اس کے حواریین کے کسی اختیار کو چیلنج کر لیا تو تمہاری کھال کھینچ دی جائے. یہ دور تھا یورپ. لیکن جب اسلام کی روشنی بالواسطہ ان تک پہنچی, دو تحریکیں اٹھی, اور ان دونوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ مذہب کی شدید دشمنی, اصل میں عیسائیت کی دشمنی تھی, لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ تحریک احیاء العلوم کے رگو پے میں مادہ پرستی, الحاد, مذہب دشمنی, اللہ کے نام سے نفرت, وہی کے نام سے بوت, کتابوں کے نام سے نفرت, یہ چیزیں اس کے رگو پے میں سراغ کر گئی. البتہ یہ ضرور ہے کہ بیدار ہو گئے, جاگ گئے. مذہب کے خلاف بغاوت, بادشاہوں کے خلاف بغاوت. یہ بھی عرض کر دوں میں, توحید آپ کا خاص موضوع ہے. ایک تو توحید اور شرک کا معاملہ ہے, مختلف افعال اور مختلف عقائد میں ان کا ہونا. نظاموں کے اعتبار سے دنیا میں دو مشرکانہ نظام رہے ہیں سب سے بڑے اور سب سے مستقل, اور دونوں مشرکانہ نظام کون سے تھے؟ ایک سیاسی نظام, ڈیوائن رائٹس آف کنگز, بادشاہوں کے اختیارات خدائی ہیں، ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وہی بات جو کہی تھی فرعون نے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میں ہوں یہاں کا ساورن، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا جائز کیا ناجائز، میرا حکم چلے. یہی ہے جو آپ کو یورپ کی تاریخ میں ملتا ہے، ڈیوائن رائٹس آف کنگز. اور دوسرا بدترین مشرکانہ نظام، پوپ کی حکومت، ایک مذہبی طبقہ، عامر مطلق، وہ جو چاہے حکم دے دے. قرآن مجید میں جب آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور سے، حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو، چونکہ وہ عیسائی تھے، عیسائیت سے اسلام لائے تھے، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو، رہبان کو خدا نہیں سمجھا. حضور نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو جائز کہہ دے تم جائز مان لیتے ہو، اور جس چیز کو حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو، مان لیتے تھے. حضرت علی نے عرض کیا حضور ایسا تو ہے، قانون دینے کا حق تو انہی کے پاس ہے. تو آپ نے فرمایا اور ربوبیت کس شے کا نام ہے؟ اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار مطلق سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں. اگر بادشاہ اس کا مدعی ہے وہ بھی خدائی کا دعوے دار، اور اگر علماء اور راہب اس کے مدعی ہے وہ بھی خدائی کا دعوے دار. یہ دو نظام تھے یورپ میں، دونوں کے خلاف ایک وقت ریولٹ ہوئی، دونوں کے خلاف بغاوت. اس بغاوت کا پہلا کرشمہ کیا ہے؟ ملوکیت کا دور ختم اور جمہوریت کا دور شروع ہو گیا. یعنی انسانی حاکمیت اب ایک فرد میں نہیں بلکہ عوام میں آ گئی. حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا. یوں سمجھئے کہ شرک کی منوں اور ٹنوں ایک پوٹلی پہلے ایک شخص کے سر پر تھی، اور اب اس کو تقسیم کر دیا گیا عوام میں. شرک تو شرک ہی ہے، غیر اللہ کی حاکمیت چاہے فرد کی ہو چاہے پوری قوم کی ہو، وہ شرک ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی باقی بتانے آتے. دوسری طرف چونکہ پوپ کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا، لہذا مذہب کی طرف سے شریف مخالفت ہوئی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے اس نئی تحریک کے اندر مذہب سے دشمنی پیدا کر دی. اس کے بعد اگلا قدم آیا، 1790 میں انقلاب فرانس کا آغاز ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیے ذرا، میں اس لیے یہاں آ رہا ہوں کہ 1786 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے. اگر آپ تحریک شہیدین کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، اس کا جو زمانی پس منظر ہے اسے سمجھیں گے، تو پہلی مرتبہ آج میں جب دیکھ رہا تھا ان سنگوں کے حوالے سے تو میں چونک گیا کہ یہ عجیب زمانی حقیقت سامنے آئی کہ یہ جو دو عظیم انقلاب ہیں، یورپ کے انقلاب فرانس اور انقلاب روس، اس کے بالکل عین وسط میں تحریک شہیدین ہے زمانی اعتبار سے. کہ جس وقت انقلاب فرانس آ رہا تھا سید صاحب کی ولادت ہوئی، چار برس کے ہیں سید صاحب جبکہ فرانس میں انقلاب آ گیا. اس انقلاب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ انسانی حاکمیت پھیل گئی عوامی سطح پر، ایک فرد تک نہیں رہی. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1818 میں پیدا ہوا مارکس، 1883 میں وہ مرا. اس شخص نے وہ فکر دیا داس کیپیٹال کے ذریعے سے، جس نے مادیت کو اپنی انتہا پر پہنچا دیا. مادیت کا آغاز یورپ میں ہو چکا تھا، عیسائیت کے رد عمل کے طور پر ہوا، ایک غلط مذہب کے جبر اور تشدد کی وجہ سے ہوا، پوپ اور اس کے حواریین کے جبر و استرداد کے خلاف ہوا، لیکن یہ کہ اس کو انتہا تک پہنچانے والا مارکس ہے، جس نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اخلاق کی کوئی بنیاد نہیں، روحانیت کسی شے کا نام ہی نہیں، مادے کے سوا کسی شے کا وجود ہی نہیں، اور جو کچھ ہم سمجھتے ہیں دین اور مذہب اور اخلاق، یہ بھی سوائے معاشی اقدار کے اور کسی چیز کا ظہور نہیں.
یعنی کفر کہہ لے، شرک کہہ لے، الحاد کہہ لے، اس کی سب سے اونچی منزل وہ ہے کہ جو ڈاس کیپیٹال میں جو تصنیف ہے مارس کی اس میں سامنے آتی ہے.
یہ تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ صرف لکھنے والا تھا، اس کے اندر کوئی عملی صلاحیت نہیں تھی، لہذا وہ انقلاب برپا نہیں کر سکا، ایک فلسفہ دے کر رخصت ہو.
البتہ اس کے زمانے ہی میں، ابھی اس کے مرنے سے بھی کچھ پہلے پیدا ہو چکا تھا، 1870 میں پیدا ہو چکا ہے لینن، اسی کے آس پاس 1884 کے آس پاس ہی پیدا ہو چکا ہے ماؤ زے تنگ. یہ دو شخصیتیں تقریباً ایک زمانے میں ابھر رہی ہیں اور یہ اس کے فلسفے کو لے کر آگے بڑھتی. لینن کے بارے میں میں چند بات جو بڑی دلچسپ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ویسے بڑا شہرہ ہے اس وقت، یہ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ انقلاب کے فلسفے کا سب سے بڑا موجد لینن ہے. یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ یعنی عوامی آمریت، صرف حاکمیت نہیں آمریت، اس فلسفے کا ایجاد کرنے والا عملی اعتبار سے لینن ہے. اس کو ایک بہت اونچا مقام دیا جاتا ہے کہ قائد انقلاب جس نے عظیم انقلاب برپا کر دیا، لیکن اگر آپ اس کی زندگی کے بعض حقائق سامنے رکھیں تو عجیب حقیقت سامنے آتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ جو زار روس کے خلاف انقلاب برپا کیا ہے وہ کمیونسٹوں نے نہیں کیا، انقلاب اصل میں برپا کیا جمہوری طاقتوں نے. وہ رد عمل تھا اسی انقلاب فرانس کا، وہی انقلاب فرانس کی توسیع ہو رہی ہے. زار کو ہٹانے میں، زار کو معزول کرنے میں، زار کی قوت کو توڑنے میں نہ لینن کا دھیلے بھر کا حصہ ہے نہ کمیونسٹوں کی کوئی کنٹریبیوشن، بلکہ لینن تو ایگزائل میں تھا، سیلف ایگزائل جس کو آج کل کہا جا رہا ہے. ہمارے بھی کچھ بلوچ رہنما جو ہیں پاکستان چھوڑ کر، کوئی لندن میں بیٹھا ہے، کوئی کابل میں بیٹھا ہے، یہاں سے کسی نے نہیں نکالا اسے، وہ خود نکل کر چلے گئے حالات سے بدل ہو کر، مایوس ہو کر. تو لینن کا حال یہ ہے کہ 1900 سے 1917 تک پورے 17 برس روس میں موجود ہی نہیں تھا، وہ تو مغربی یورپ کے اندر گھوم رہا ہے. اور وہاں پھر اس نے وہ کتاب لکھی ہے ڈیولپمنٹ آف کیپیٹلزم ان رشیا. 1917 میں جو انقلاب برپا کیا وہ جمہوری طاقتوں نے برپا کیا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں گڑبڑ رہتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایوب کے خلاف چلنے والی تحریک کس نے چلائی تھی، وہ ڈیک ہو یا کوئی اور تحریک ہو، وہ سب کے سب جمہوریت کے علمبردار تھے. محنتیں انہوں نے کی، کوششیں انہوں نے کی، تحریک انہوں نے چلائی، ایک بہت بڑے عامل کی طاقت تو ختم انہوں نے کیا، لیکن عین وقت پر آ کر اچک کر کون لے گیا، بھٹو. بالکل یہی ہوتا رہا ہے وہاں کہ در حقیقت جمہوری ایک طاقت تھی جس نے انقلاب برپا کیا، لیکن جیسے ہی وہ انقلاب آیا 1917 میں لینن صاحب تشریف لائے اور بڑے سازشی ہتھکنڈوں کے ذریعے سے اس انقلاب پر قابو ہوئے. ورنہ لینن کی شخصیت میں کسی انقلابی رہنما کے کردار کو اگر آپ تلاش کریں گے وہ بالکل نہیں ملے گا. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ انقلاب کیسا آتا ہے، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، تو مکمل مثال صرف ایک ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو بڑے بڑے انقلابی دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ دوسروں کی محنت پر شبخون مار کر انہوں نے قبضہ کیا ہے، ورنہ ان کا اس انقلاب کے اندر عملی طور پر حصہ نہیں. بین ہی یہ ہوا ہے چائنا میں. چائنا میں 1911 میں انقلاب آ گیا، بادشاہت کا تختہ الٹ دیا، جمہوری انقلاب آ گیا. پھر میں عرض کر دوں یہ وہی انقلاب فرانس ہے جس کی توسیع ہو رہی ہے، یہ وہی در حقیقت پس منظر بنا ہے، وہی پہلی منزل بنی ہے. ماؤ زے تنگ نے 1911 سے لے کر اور 1949 تک 38 برس تک جو سول وار وہاں ہوتی رہی ہے اس سے فائدہ اٹھایا، ورنہ یہ کہ کوئی اپنی تحریک نہیں اٹھائی تھی اور بادشاہت کا زور جو ہے وہ کمیونسٹوں نے نہیں توڑا تھا بلکہ وہ جمہوری طاقتوں نے توڑا. اس کے بعد 1949 میں اس نے قبضہ کیا ہے، اور پھر مزید 38 برس تک وہ رہا ہے. یہ ایک بہت ہی بہت شاذ مثال ہے دنیا میں کہ کوئی شخص جو ہے کوئی انقلابی رہنما وہ اتنے طویل عرصے تک انقلاب کے بعد زندہ رہے. اس نے بہرحال جو بھی کچھ کیا ہے اپنے ملک کے لیے, اس کے استحکام, اس کی ترقی, اس کے اندر فلاح اور بہبود کے کام, لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے اس کی زندگی ہی میں کاؤنٹر ریولوشن بھی آ گیا تھا جس کے لیے اسے کلچرل ریولوشن, ثقافتی انقلاب, اور وہ بھی انتہائی خونی تھا, وہ بھی اسے اپنی زندگی کے اندر استعمال کرنا پڑا. بہرحال میں نے یہ مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے جو رکھی ہے وہ بھی اس اعتبار سے کہ یہ بھی کوئی علیحدہ سی شہر نہیں ہے. جیسے انقلاب محمدی وہ در حقیقت آخری کڑی ہے ان تمام دعوتوں اور تحریکوں کی, کامل ترین مکمل ترین کڑی ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی ہدایت کی بنیاد پر جو دعوتیں اٹھی, جو تحریکیں چلی, ان میں انتہائی کامیاب اور ہر اعتبار سے درشا مثال وہ ہے انقلاب محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یورپ میں تاریکی کے دور کے ختم ہو جانے کے بعد علم اور فن کی جو روشنی مسلمانوں کے طفیل آئی, اس سے جو اس کا ایک احیاء ہوا ہے, رنائسنس جسے کہتے ہیں, اس کے بعد جو پہلی کڑی تھی وہ انقلاب فرانس تھا. وہ بھی مادی بنیادوں پر تھا, انسانی حاکمیت فرد کی بجائے عوام کے اندر بانٹ دی جائے. اور اس کی دوسری کڑی در حقیقت ہے یہ دو انقلاب جو روس میں آئے اور چین میں آئے, اور ان دونوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ در حقیقت وہاں بھی اصل جو محنت کی تھی وہ جمہوری طاقتوں نے کی تھی, اشتراکی جماعتوں نے آ کر ایک خاص موقع پر سب خون مار کر اس انقلاب کے اوپر قبضہ کیا. آئیے تحریک شہیدین پر. اس کا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس کو اپنی جگہ پر کوئی نئی تحریک سمجھنا غلط ہے. وہ تحریک, وہ دعوت, وہ انقلاب جو محمد الرسول اللہ نے کامل کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رفتہ رفتہ اپنے زوال سے دوچار ہوا. پہلی بات تو اس تقابلی مطالعے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ چاہے جمہوری انقلاب والے ہوں چاہے اشتراکی انقلاب والے, دونوں میں سے کوئی بھی اس کا مدعی نہیں ہے کہ جس منزل کی طرف ہم نے سفر شروع کیا تھا ہم اس منزل پر پہنچ گئے. وہ خواب جو والنٹیئر اور روسوں نے دیکھا تھا جمہوریت کا, وہ جمہوریت آج تک دنیا میں نہیں آئی. اسی طریقے سے کلاس لیس سوسائٹی جس میں کہ سٹیٹ کنٹرول بالکل ختم ہو جائے, حکومت کا کوئی وجود نہ رہے, یہ تھا وہ آئیڈیل جو مارکس نے دیا تھا. آج تک روس اور چین میں ظاہر بات ہے کہ اس مقام پر مرحلہ نہیں پہنچا, جبکہ محمد الرسول اللہ نے جو بھی تصور دیا تھا اس کا کامل نقشہ قائم کر کے دکھایا کہ کوئی سرے منہ فرق نہیں. اور نہ صرف یہ کہ قائم کر دیا بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے 30 برس تک وہ نظام بتمام و کمال قائم رہا, کوئی شوشے کا فرق. اس کی بھی کوئی دوسری مثال انقلابات عالم میں نہیں. میں نے عرض کر دیا وہ تو ابھی پہنچے ہی نہیں منزل پر, یہاں منزل پر پہنچے اور 30 برس تک وہ نظام قائم رہا, البتہ پھر زوال آیا. اس زوال کے بارے میں بھی ایک مغالطہ ذہنوں میں ہے, اس کو درست کرتے چلیے. ہمارے ہاں ایک خاص مکتب فکر نے یہ تصور دے دیا ہے کہ شاید حضرت علی کی خلافت کے بعد یا کربلا کے حادثہ فاجعہ کے بعد اسلام بالکل ختم ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی عمارت اتنی بوجھی اور اتنی کچی نہ تھی, بلکہ مجھے وہ مصرہ یاد آیا کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. اسلام ختم نہیں ہوا. اور اچھا ہے کہ آج یہ بات جو میں سامنے رکھ رہا ہوں کس کے حوالے سے, علم کے اس پہاڑ کے حوالے سے جس کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے. منصب امامت نامی کتاب پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ کس قدر خوبصورت تصور انہوں نے دیا ہے کہ امامت کے 6 درجے ہیں, سب سے اونچی جو منزل تھی وہ تو گر گئی خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد, 6ٹی منزل گر گئی. اس لیے کہ اس کے بعد ایک قبائلی عصبیت یا ایک موروثی حکومت جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن پانچ منزلیں انٹیکٹ رہیں، پانچ منزلیں قائم تھیں، شریعت اسلامی چل رہی ہے، اس میں قوانین اسلام کے ہیں، عدالتیں اسلام کی ہیں، پورا نظام قائم ہے، سوائے حکومت کے اوپر سربراہ جو ہے وہ اس طور سے نہیں آئے جس طور سے ابو بکر آئے تھے، عمر آئے تھے، عثمان آئے تھے، علی آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. سوائے اس کے اور کوئی فرق نہیں. یہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایک عجیب سوئے زن ہمارے اندر پیدا کر دیا ہے. امت کے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے ائمہ، ان کے بارے میں کچھ لوگ یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی احیائی تحریک نہیں اٹھائی، انہوں نے کوئی انقلابی جدوجہد نہیں کی، انہوں نے اقامت دین کے لیے کوئی جماعت قائم نہیں کی. وہ امام ابن تیمیہ ہوں، وہ حافظ ابن قیم ہوں، وہ ان سے پہلے کے ائمہ ہوں، ان کے بعد کے ائمہ ہوں، ان سب سے جو یہ سوئے زن پیدا ہوا ہے وہ تاریخ کے اس مغالطے کی وجہ سے ہوا. دیکھیے، جب تک کوئی عمارت گرے نا، اسے اثر نو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر عمارت بوسیدہ ہو گئی، اگر اس کا رنگ و روغن خراب ہو گیا، رنگ و روغن درست کیجیے. اگر وڈ ورک جو ہے اسے دیمک کٹ کر گئی ہے تو چوکچے دروازے بدل دیجیے. اگر فرش جو ہے کمزور ہو گئے، فرش بنا دیجیے. عمارت کا گرانا حماقت ہے. جب تک وہ عمارت پانچ منزلیں، چار منزلیں جب تک قائم رہی، جزوی مرمت ہی کی ضرورت تھی اور جزوی مرمت ہی ائمہ دین کرتے رہے. جو گمراہی آئی اس کا مقابلہ کیا، چاہے وہ یونان کا فلسفہ آیا اس کو روکا. اس کے روکنے والوں میں امام غزالی بھی ہیں اور امام ابن تیمیہ بھی ہیں رحمہم اللہ. ادھر سے فتنہ آیا، اس کی سب کو بھی کر. فتنہ خلق قرآن اٹھا، احمد ابن حنبل کھڑے ہو گئے، سینہ سپر ہو گئے. چاہے وہ مار پڑی کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی پڑتی تو بلبلا اٹھتا، لیکن یہ کہ سہا اور برداشت کیا. جو فتنہ اٹھا اس کے لیے علماء، اس کے لیے ائمہ، وہ کھڑے ہو گئے. عمارت پوری گری ہی نہیں تھی کہ اس کے اثر و تعمیر کے لیے کوئی تحریک یا دعوت ہمیں نظر آتی. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس لیے کہ یہ جو تحریک جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بالکل بنیاد سے اٹھ رہی ہے. کیوں؟ کہ یہاں ہمارا نظام ختم ہو گیا. جیسے بھی تھی مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، جیسے بھی تھی شریعت کے فیصلے وہ بالکل ہی اب معدوم ہو گئے. مفتی اور قاضی حضرات کا عمل دخل ختم ہوا، شریعت اسلامی ایبروگیٹ ہو گئی، انگریز آ کر حاکم ہو گیا. دوسری طرف اس سے بھی کہیں زیادہ انگریز کا بہرحال کم سے کم عقائد اور عبادات کی حد تک اسلام کے ساتھ وہ دشمنی کا معاملہ کبھی نہیں رہا جو رہا ہے سکھوں کا مسلمانوں کے ساتھ. پنجاب اور سرحد کے بیشتر علاقے جو ہیں وہ اس وقت سکھا شاہی کی گرفت میں آ گئے تھے. شاید لوگوں کو یاد بھی نہ ہو، مسجدیں استبل بن گئی تھیں، مسجدوں کی سیڑھیاں قرآن مجید رکھ کر بنائی گئی تھی، ان کے اوپر چڑھ کر قدم رکھ کر واہ گرو کا جو خالصہ تھا وہ چڑھتا تھا، اذانیں بند. معلوم ہوا وہ زوال آیا تھا اس بڑے خطے میں کہ جس کا کہ آپ کو پورے ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملے گا، اس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں. یہ اب عمارت گر گئی، گویا کہ اب اصل میں ضرورت تھی ایک کامل احیائی اور تجدیدی تحریک کی. اب بات جڑ سے شروع کرنے کی تھی. اب یہ جزوی مرمت کا دور ختم ہوا. اس کی کچھ مثالیں آپ کو دنیا میں دوسری جگہ بھی ملے گی. جیسے سوڈان میں انگریز آئے، بہجی سوڈانی کھڑے ہوئے. لیبیا میں اطالوی آئے، سنوسی کی تحریک کھڑی ہو گئی. اور اس صدی کے شروع تک عمر مختار جیسا شیر جو ہے وہ اس لیبیا میں ان سے لڑ رہا تھا. نجد سے تحریک اٹھی محمد ابن عبد الوہاب کی، بدعات اور شرک اور اوہام اس کے خلاف جہاد اور اسلام کو ایک نظام اور حکومت کی حیثیت سے قائم